الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد الطريق يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين انیس الغنیین راحۃ العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا
نبينا وكليمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله فيه دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل وابيض استسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى عصمه للارامل ليس لنا الا اليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ نے حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم بائیس تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی تقریب سے جو برادر محترم قبلہ حاجی محمد یونس صاحب اشرفی زید مجدہ کریم کے دولت قدے پر یہ منعقد ہے اور سال ہر سال ہی سے بزرگان دین کے احسان ثواب کے لیے آپ کی نسبت کے لیے اور بالخصوص حضور شیخ المشائخ عمدۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضور سیدنا مخدوم اعظم حضور قبلہ مخدوم اشرف جہانی سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ ذریحہ کی نسبت پاک سے سلسلہ اشرفیہ جو آپ کی نسبت پاک سے منور و مستفیض ہے، یہ درس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک عرصہ دراز سے منعقد ہو رہا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشبختی ہے اور بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جہاں حضور سیدنا مخدوم ملت و دین سیدنا مخدوم اعظم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذات ببرکات سے نسبت رکھتے ہیں. وہیں پر اللہ نے ہمیں یہ شرط عطا فرمایا کہ آپ کی نسبت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے وہ تمام تر کمالات اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو روحانیت میں درجہ اور بلندی عطا فرمائی تھی اور اپنے معاصرین اور اہل زمان پر جو آپ کو تفوق و برتری عطا فرمائی تھی اس کا اظہار یقیناً ایک مبالغہ آرائی نہیں بلکہ آپ کے ملفوظات عالیہ کے مجموعے کے مطالعے کے بعد ایک طالب علم اس نظریے پر پہنچ جاتا ہے اور جس طرح بتدریج اس کا علم ترقی کے مراحل پر پہنچتا ہے اس کے سامنے بلا شک و ریب بلا تشکیل اور بلا مبالغہ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کو علم ظاہری میں بھی اور علم باطنی میں بھی اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کے معاصرین میں بھی اور آپ کے بعد میں بھی کوئی آپ کا ہم پلہ نظر نہیں آتا.
اسی حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ کے ملفوظات عالیہ اور آپ کے بیان کردہ وہ عظیم نصیحتوں کا مجموعہ جس کو اسلاف نے اپنی زندگی کے ذریعے اور اپنی تمام تر زندگی اس کو جمع کرنے میں اس کو سنبھالنے میں وقف کی اور پھر آخری لمحوں کے اندر اس کو باقاعدہ مجلد کر کے جلدوں کی شکل میں اس کو عام کیا گیا تاکہ ہم حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کے تعارف سے بھی متعارف ہو جائیں اور آپ نے جو نصیحتیں مرحمت فرمائی ہیں اور آپ نے جو اپنے مریدین منتصبین اور تمام محبین سے جو ان کو اعتدال کی روش کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اور یہ دنیا جو فتنے اور مصائب کی آمدگاہ ہے لالچ کی صورت میں حسد کی صورت میں تکبر کی صورت میں انانیت کی صورت میں اور نفس امارہ کہ وہ تمام تر شرارے جو انسان کو حق کی طرف آنے نہیں دیتے اور اس کی نظروں سے صراط مستقیم کو اوجھل رکھتے ہیں یا جسے اگر بولنے کی طاقت اس حق کے کلام کو ہو جاتی ہے لیکن اس کا ضمیر عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا. حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مجموعے کے اندر جو لطائف شرفیہ کے نام سے اس عظیم نام سے اور اس مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے اتنے خوبصورت انداز میں انسان کی اصلاح کے لیے وہ تمام نمونے پیش فرمائے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے. یوں تو تصوف پر بے شمار کتابیں لکھی گئی کیونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے متعدد کتابیں بھی سوالی سے دیکھی ہیں. تصوف میں بہت بڑا نام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور آپ کی ایک نہیں متعدد کتابیں ہیں. آپ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم ہے, منہج العابدین ہے, کیمیا سعادت ہے جو اردو ناموں کے ساتھ بھی موصول کی گئی ہے اور اسی طرح حضور شیخ الاسلام المسلمین سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت الرضوان کی کشف المحبوب شریف ہے, میرے آقا میرے مولا غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل النورانی شہباز نامدانی حضور شیخنا استادنا امامنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سر نورانی کی الفتح الربانی ہے, فتح الغیب ہے اور آپ کی سیرت پاک کا مسلم مجموعہ بحجۃ الاسرار شریف ہے اور آپ کے جانب سید سناد کے ساتھ منسوب غنۃ الطالبین ہے. ان تمام طرح مسودے کو دیکھنے کے بعد ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں تو لطائف شرفیہ ان تمام تر بنیادی تصوف کتاب کی تفصیل اور ایک آسان نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. مخدوم پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے تصوف کے وہ گرا قدر مسائل جو یقیناً وہ آپ ہی کا خاصہ تھا لیکن اپنے مریدین محبین اور سرکار امت کو اس سے بہرمند کرنے کے لیے دین کی تفہیم اور آگاہی کے لیے اس کو ابواب میں آپ نے تشکیل مرحلہ فرمایا
اور وہ چیزیں جو عوام اور خواص کے لیے ہر صورت میں اشد ضروری تھی ان چیزوں کو اول درجے میں رکھا, اور عمل کے لیے عام شخص کو علم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنی طبیعتوں کو کس طرح برانگیختہ کر سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں فکر اور خیالات پاکیزگی کے لیے اور نفس کی تطہیر کے لیے اور تصورات کی شائستگی اور پاکی کے لیے کیا نفسیاتی طور پر اور کیا داخلی اور خارجی طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تسلسل کے ساتھ علم کی بنیادی اور علم کے وہ ابتدائی مقدمات کو بڑے خوبصورت اور سہل انداز کے اندر اپنے نتائج کے اندر ذکر فرمایا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ عظیم سمدا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی تفہیم اور قرآن و حدیث کی کامل آشنائی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے طبیعتوں کو کس طرح تیار کیا جائے گا, تو ایک شخص کی مکمل مشق کے لیے تیاری کے لیے یہ اس کے لیے عمل کا مکمل نصاب کامل ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جب میں اس کو شروع کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کا کتنا خوبصورت مجموعہ ہے اور کس قدر یہ گویا کہ بہترین انداز میں اس کو آپ نے مرتب کیا ہے. وقت کے اختصار کے حوالے سے انشاءاللہ اور نشستوں کے اندر ہم اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کے مزید افادات, اس کے فائدے, اس کے فوائد, اس کی ضروریات بھی دیگر اور کتب سے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج سر دست اس درس کی بس ہم نے ابتدا کرنی ہے تبرکن, اس لیے اختصار کے ساتھ تاکہ اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے اور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کس فکر کے مالک ہیں اور آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے افکار عالیہ سے آپ کی فکر سے ہمیں تعارف ہو جائے تاکہ پھر ہم مخدوم پاک سے محبت کرتے ہیں تو محب کو چاہیے کہ وہ محبوب کے مزاج کو جانے, وہ محبوب کے مزاج سے کامل واقفیت حاصل کرے اور محبوب کے مزاج کو سمجھے تاکہ وہ محبت کو کوئی بے ڈھنگا رنگ نہ دے دے کہ اسے وہ عقیدت سمجھ رہا ہو لیکن اس کی حرکتیں اس کے محبوب کو ناراض کر رہی ہوں. تو لہذا ایک سہل طریقہ اس میں یہ ہے کہ جو ان کتب کے اندر موجود ہے. اور پھر دیکھیے ان بزرگان منت کا مقام یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ چشتیہ کے وہ خورشید اعظم ہے اور افق کے طریقت کے وہ نئی اعظم ہے. کہ حضرت گرامی آپ جان لیجئے کہ آپ کا دور مبارک جو چھ اور ساتویں صدی ہجری کا ہے اس کے بعد کے جتنے اولیاء ہیں یا علماء ظاہر ہی کو لے لیجئے کسی میں جرت نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے مقام کو چیلنج کر سکے. اور آپ دیکھیے کہ آپ حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کی اولاد میں سے بھی ہیں اور آپ کی نسبت اس سے کامل ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حالات زندگی اور آپ کی فرمودات, آپ کے شب و روز پر گزرنے والے وہ واقعات اور آپ کی شب و روز کی مصروفیات نتائج شرفیہ سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ہو بہو تصویر غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اور میں پھر میں عرض کروں یہ مبالغہ نہیں ہے, میں تو صرف تعارف پیش کر رہا ہوں. جب اس کتاب کو متن میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے کہ واقعی میں اگلوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو مخدوم پاک کو پڑھنا پڑے گا, صحابہ کو سمجھنا ہے, اہل بیت پاک کو سمجھنا ہے, مقام غوث اعظم کو سمجھنا ہے, تصوف کے دریات کو سمجھنا ہے. تو پھر مخدوم پاک نے اتنے آسان انداز میں تصوف کے مرائل کو آسان کر دیا ہے ابواب در ابواب کر کے اور درس در درس کر کے کہ ابتدا انسان عمل کی وادی میں کس طرح آئے گا اور باطن کی تربیت کے لیے وہ اپنے آپ کو کس طرح آگے بڑھائے گا. تو پہلے سبق سے لے کر حروف تہجی سے لے کر انتہا تک کے تمام مراحل کو اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ آپ نے درجہ بدرجہ سبقن سبقن نظمن نظمن تدریج درجہ بدرجہ ایک عام طفل مکتب کو ولایت اس درجے پر لانے کے لیے اس کی صاف بات اس کی کمزوری کا مکمل لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے اس سبق کو شروع کیا ہے اور جو پھر وہ عالم روحانیت میں پرواز بھرتا ہے تو اس کے پروں میں طاقت کیسی ہونی چاہیے, اس کے سینے میں خوشحالی کیسی ہونی چاہیے, ان نتائج کے آخر میں اس پر اشارہ کرتا ہے. یعنی ایک کمزور اور ناتوان شخص سے لے کر ایک مضبوط اور راہ ولایت کے مسافر تک کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس پورے سفر ولایت کے اندر، اس پورے سفر عمل کے اندر، اس پورے سفر کامل کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے بالتدریج سلوک کے مراحل طے کرنے والے ہر سالک کے لیے، ہر طالب علم کے لیے بڑے آسان انداز میں اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی خوراک کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی بساط کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، آپ نے اس کی تربیت کرنے کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک بات در بات، نصیحت در نصیحت، پہلی کون سی نصیحت ہے، بعد میں کون سی نصیحت ہے، اس کے بعد کون سی نصیحت ہے، روحانیت میں اس کو تبانا اور طاقتور بنانے کے لیے ابتدائی خوراک سے لے کر انتہائی کمال تک آپ نے درجہ بدرجہ اس کتاب کو مرتب کروایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتاب اس اعتبار سے کس قدر کامل ہے۔ ایک شخص سے وہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو پہلے روحانیت کے دریچے اس کے سامنے کھول دیا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روحانیت تک پہنچنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے پہلا سبق کیا ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے اپنی تقریر کو شروع فرمایا۔ اور پہلا باب جو مقدمہ حضور سیدنا مغلوب پاک علیہ رحمت نے لکھا ہے، اور اس کتاب کی ابتدا جو ہوئی ہے قال اشرف علیہ رحمت و رضوان، کہ حضرت مغلوب اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ پہلی نصیحت اپنے محبین کے لیے، طالب علم کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں، اور سب سے بڑا کمال یہ دیکھیے کہ جو فن کا ماہر ہو وہ اگر فن کی صلاح کرے اور فن کی باتیں بتائے تو وہ اور چیز ہوتی ہے، اور جو فن کے اندر کمال حاصل کر جائے، کسی فن کو پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل کیا جائے، کبھی یوں ہوتا ہے اس فن کو پڑھا اس لیے جاتا ہے، کوئی بھی کورس آپ دیکھ لیجیے، ڈاکٹریٹ ہے، ٹیکنالوجی کے کورسز ہیں، سائنس کے بھی شمار شعبے ہیں، اس سے پہلے طالب علم اس شعبے کو اختیار اس لیے کرتا ہے کہ اس کے نتیجے تک پہنچے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے پہلے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فائدہ یہ ہے، اس فن کے یہ فوائد ہیں، اس کو پڑھ لو گے تو فن کے فوائد ابھی وہ صرف خبر کے ذریعے سنتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو انتہائی کٹھن مراحل اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب وہ انتہائی کٹھن مراحل سے، میری بات سمجھ لیں، کسی بھی شعبے کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سائنسی شعبے کو پڑھنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے شعبوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، دینی شعبوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، چلو میں احسان کرتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ حفظ قرآن کریں تو بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اب قرآن بچے نے حفظ نہیں کیا لیکن نتیجہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بندہ حافظ کہلاتا ہے، اب نتیجہ تو اس کے سامنے بطور خبر کے آ گیا لیکن اب تک وہ حافظ بنا تو نہیں، اب اس مرحلے کو شروع کرتا ہے، اب جب اس فن کو پڑھنے کے لیے اس مرحلے کو شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کے دوران اسے سخت پریشانیاں لاحق آتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شروع کر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آگے سفر میں ہار مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر ہار مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس نصاب کو یاد کرنے میں تکمیل کو کر لیتے ہیں لیکن جو حفظ قرآن کا نتیجہ اور جو سمجھ ہے ان کو نہیں مل پاتا، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابتدا سے اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور فن کے تمام کمال پر عبور کرتے ہیں، فن کا حق ادا کرتے ہیں اور پھر نتیجہ جو سامنے آتا ہے جس طرح جو سنا کرتے تھے اس سے زیادہ اس کو پا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا محبوب بننا کب ہوگا؟ کہ جب قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، یہ تو ہے، بندہ جب قرآن سنت کو سمجھتا ہے تو ابتدا میں شیطان اس کو چلنے نہیں دیتا، وہ پڑھنے کے باوجود بے عمل ہو جاتا ہے، یہ عمل کی رفتار کو اپنی طرف لے کر بھی آتا ہے تو آدھے مرحلے تک پہنچنے کے بعد وہ شیطان کے مقابلے سے عاجز ہو جاتا ہے، پھر وہ فاسق و فاجر العیاذ باللہ ہو جاتا ہے، لیکن جتنا مرحلہ تم جو چاہتا ہوں جتنا مرحلہ وہ طے کرتا ہے اتنے پیچھے مرحلے کے لیے کسی کو نصیحت کر سکتا ہے کہ دیکھو میں اس وجہ سے فیل ہوا تھا، تم شروع کر رہے ہو تو یہاں یہاں یہ مرحلہ آئیں گے، اس کو تم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، تو جتنا مرحلہ اپنے سفر کا وہ طے کرے گا اتنا تجربہ اس کا ہوگا، اتنا تجربہ، اور اس سفر کو مکمل طے کر لے تو مکمل سفر کو طے کرنے کے بعد وہ صحیح منزل تک پہنچا یا غلط پہنچا ابھی نہیں پتا، اب اگر صحیح منزل تک نہیں پہنچا تو پھر وہ وہاں پر ہار مان کر پیچھے جو آنے والا ہے اس کو مشورہ دے گا کہ اس راہ کو اختیار نہ کرے، دوسری راہ کو اختیار کرے، اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑا نصیحت کرنے والا ناصح کوئی نہیں ہوتا کہ جو اس سفر کو طے بھی کر لیتا ہے، نتیجے کو پا بھی لیتا ہے، پھر وہ آنے والے کو اگر وہ نشاندہی کرے، ان کے لیے معلم بنے تو اس سے کامل کوئی معلم نہیں ہوتا ہے۔ تو مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سفر روحانیت کے وہ کامل معلم ہے اور سفر روحانیت کے وہ کامل آپ مدرس ہیں کہ آپ نے سفر روحانیت کو طے بھی کیا, اللہ کی محبت کے سبق کو پڑھا بھی, اس پر عمل بھی کیا, اس کو طے بھی کیا اور نتیجہ بھی پایا, اور نتیجہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی محبت عطا فرمائی, اور آج آپ کو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے رب کریم نے آپ کو اپنی صفت جذبات اور صفت حب کا ایسا گھر بنا دیا کہ رات کے اس پہر میں آپ سے محبت ہمیں خدا کی محبت لگ رہی ہے, اور یقین آپ کی محبت خدا کی محبت ہے, یعنی نتیجہ اس چیز کا پا لیا, اس سبق اس درس کا نتیجہ آپ کو مل گیا, اور اس فن کو حاصل کرنے کے لیے آپ چلے تھے, آپ کو منزل بھی مل گئی, راہ بھی مل گئی, مراد و مقصود بھی مل گیا, اور جس ذات کی طرف چلے تھے اس ذات سے تعلق بھی آپ کو ہو گیا. تو لہذا اب جو شخص راہ پانا چاہتا ہے, خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے, تو وہ آپ نیم ملاؤں کے پیچھے نہ بھاگے, نیم پیروں کے پیچھے نہ بھاگے, ان کے دامن کو پکڑے کہ جنہوں نے اس مرحلوں کو طے کر لیا ہے, اور مرحلوں کو طے کر کر اب وہ رب کی محبت کی اس شراب طہور کو پی چکے ہیں کہ اب وہ نشہ کبھی نہیں اترے گا, وہ ہمیں انشاءاللہ کی محبت کے اس جوش میں اور شراب طہور کے خمار کے اندر اللہ کے قریب رہیں گے. تو لہٰذا ان عظیم شخصیات میں جو اس سفر روحانیت میں اپنے درجے کو لے جاتے ہیں, اس میں حضرت قبلہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے. تو اب آپ سے زیادہ کامل نصیحت کوئی نہیں کر سکتا. اس کو اور آسان کریں, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں جو مارکیٹ میں ہوا ہے, ہو رہا ہے, لیکن میں نے کبھی کیا نہیں ہے. تو اگر میں اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے سے بچانا چاہوں اور اپنے ٹائم کو خراب کرنے سے بچانا چاہوں, تو مجھے چاہیے کہ اس جگہ پر کوئی مخلص دیانتدار امانتدار زیرک اور سمجھدار اگر کوئی تاجر ہے تو میں اس کی شاگردی اختیار کروں, اس سے مشورہ کروں اور اس سے پوچھوں کہ یہ پیسہ میں اس کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, اور آیا میں اس فن کو سمجھ سکتا کہ نہیں سمجھ سکتا, اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ میں اس کاروبار میں آؤں یا نہ آؤں. بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی ایک شخص جب اپنے کاروبار میں مکمل کمال علم کے حاصل سے بھی حاصل کر لیتا ہے, اور اس کو جو فائدہ کاروبار سے پہنچنا ہے وہ فائدہ بھی اتنے مل جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ قابل رشک ہو جاتا ہے, کہ یہ وہ شخص دانا تھا کہ جس نے وقت پر بولی لگائی تھی, وقت پر سودا خریدا تھا, وقت پر بیچا تھا, جسے اس تمام چیزوں میں کمال حاصل ہو گیا. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اب اگر وہ بازار میں جانا چاہے, مال کمانا چاہے, دنیا کو کمانا چاہے, تو وہ ایسے شخص کو آئیڈیل بنائے کہ جس کی سمجھ دانائی اور فٹ حالات کو بھی دیکھتی ہو, معاملات کو بھی دیکھتی ہو, زمین حقائق کو بھی دیکھتی ہو. بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے بلا تشریح کہ جو خدا کا ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے مقتدا ایسے رہبروں کو رکھے کہ جنہوں نے اس مرحلے میں سارے کٹھن مراحل سے گزر بھی چکے ہیں اور اس دولت کو پا بھی لی ہے کہ جسے حب الہی کہا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی اس دولت کو کمانا چاہتا ہے, دولت کو پانا چاہتا ہے, تو وہ ایسے مقتداؤں کے پاس آئے اور ان سے مشاورت کرے, ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے ترقی کا ذریعہ بنائے, وہ شخص اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. اور ظاہر کی بات ہے بڑے بوڑھے اگر نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ نصیحت ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ اخبار زمین پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی زندگی رک جاتی ہے, ان کی نصیحتوں کو سننے کے بعد آپ کی زندگی رک جاتی ہے, کیونکہ آپ نے وہ مراحل کا سامنا بھی نہیں کیا, مراحل سے جنگ نہیں کی, ان معاملات سے جنگ نہیں کی, اس حالات سے آپ گزرے نہیں, تو اس کا تجربہ آپ کیسے حاصل کریں گے. لیکن وہ بڑے مخلص اور داتا اور سخی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مشکلات کا مقابلہ بھی کیا ہوتا ہے, مراحل سے گزرے بھی ہوتے ہیں, نتیجہ بھی آ جاتا ہے, تو دوسرے کو بچانے کے لیے اور صحیح راہ بتانے کے لیے وہ نصیحتیں کرتے ہیں. بس انہیں ناصحین کی جماعت میں عظیم ناصح حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ مخدوم پاک کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی تلقین, ان کی نصیحت ہر اس سالک کے لیے ضروری ہے جو خدا کا ہونا چاہتا ہے, جو جمع پونجی جو بھی کر رہا ہے نیکی کی, وہ اللہ رب العالمین کے محبوبین کی صف میں آنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو نصیحتوں کا معیار بنائے کہ جن کے سروں پر اللہ نے ان تمام کامیابی کے مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی محبت کا تاج رکھ دیا ہے. آئیے حضور سیدنا محمود سمنانی سے پوچھتے ہیں,
کہ اگر ہم اللہ کے ہونے چاہیں اور اللہ کا محبوب بننا چاہیں تو ہمارے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں جو سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے وہ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ العلم بیضاء زہرا وسائر الفرون ذریاتها. فرماتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ علم ہے. پہلی چیز آپ کا ذکر فرماتے ہیں اصل چیز کیا ہے؟ علم ہے. علم یہی چیز آپ غوث عالم کے تلقینات میں دیکھیں گے, یہی چیز آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ وہ اہل علم ہوتے ہیں جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اصل چیز جو علم ہے, اب دیکھیں کس بنیاد سے اس کی روحانیت کے سٹرکچر کو کھڑا کر رہے ہیں مخدوم باپ. پہلی بنیاد رکھی ہے کہ علم. کیا بنیاد رکھی ہے؟ علم. اب علم کی تفہیم کے لیے جو آپ نے انگنت شعبے یہاں پر ذکر کیے ہیں, اس کو سمجھنے سے, وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے, وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے. پہلی چیز آپ نے رکھی علم, اور علم ہر شے کی بنیاد ہے. تصوف کے اندر, تصوف جو چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پاؤں میں کڑے ڈال کر اور باروں کو کاندھوں کے نیچے اتار کر اور گویا کہ عام قسم کے خرافات میں پڑھ کر اپنے آپ کو ملن کہلوا کر یہ کہنا کہ جناب یہ صوفی ہو گیا ہے. صوفی اسے نہیں کہا جاتا, وہ تو شیطان ہے. صوفی وہ ہے کہ جس نے پہلے علم شریعت کو حاصل کیا, اس کے بعد اپنا عمل کیا, اور علم و عمل کرتے وقت اس کے اندر یہ فکر موجود ہو کہ یہ علم اس نے کس کے لیے حاصل کیا تھا اور یہ عمل اس کے لیے کر رہا ہے. یعنی وہ احسان رب کی ذات سے علم کے حصول کے وقت بھی یاد ہو اور عمل کے وقت بھی یاد ہو. تو یہ تین چیزیں مجموعے کے طور پر جمع ہو جاتی ہیں تو اسے تصوف کہا جاتا ہے, اور اس راہ کے مسافر کو صوفی کامل کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرت مخدوم پاک پہلے علم کو بیان کرتے ہیں, پھر عمل کو بیان کرتے ہیں, پھر احسان کو بیان کرتے ہیں. پہلے درس دے رہے ہیں بچے کو, حافظ قرآن پڑھانا ہے تو پہلے علی با کہلوانا ہے اسے, پہلے اس کو تلفظ. اب وہ تو تلفظ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تلاتا ہے, تلفظ کی بھی اس کو عادت نہیں ہے. لہذا ایسے آسان آسان لفظ اس کو سکھاؤ کہ جو اس کی زبان پر چلتے چلے جائے, اور جیسے جیسے اس کے شعور کی بلوغیت کے مرحلے آگے بڑھتے چلے جائے, اس طرح درجہ بہ درجہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اس لیے امام سمنانی علیہ رحمۃ اللہ نے سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد رکھی ہے علم کی. کس کی رکھی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے تصوف کی تعریف کرتا ہوں آسان انداز میں, اس کو آپ ذہن رکھیے اور اپنے لیے یاد بنائیے. اب دیکھیں میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ مخدوم پاک علیہ رحمت چھٹی ساتویں صدی کے عظیم اولیاء میں سے, عظیم علماء میں سے, اس وقت کے بڑے بڑے مدرسین اور شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے افاق ماہر آپ کے سامنے سر جھکانے والے, اور روحانیت کے اندر ترقی کر کیے ہوئے وہ لوگ آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. یعنی اللہ نے ان ظاہری بھی کمال عطا فرمایا, ان میں باطن کے اندر بھی کمال عطا فرمایا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ کی تحریر کردہ تحقیق یا آپ کی ذات مقدسہ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ کے سلسلوں سے جن کو خلافتیں ملتی رہی اور جو لوگ آپ کے سلسلوں سے موصول ہوتے رہے وہ آپ کے علم کے ایسے مظہر بنے کہ آپ کی ذات بابرکات اپنی جگہ پر تھی, لیکن جو آپ کے سلسلوں سے منسوب ہوئے انہیں بھی خدا نے تمام عالم کے اندر تفوق کو بڑھ دیا. اس سے آپ انداز لگائیں, یعنی ماضی شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چوٹی کے علماء اور جن کے علماء کہ جن کو کہا جائے کہ علم جن پر ناش کرتا ہے وہ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت کے خان علم سے خوش اچین ہیں. جس میں بڑی حلیم مسجد کا نام میں لینا چاہوں گا حضور صدر الافاضل بدر الماسد حضور سید نعیم الدین مراد آبادی شریفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ فاضل بریلوی سے تو خلافت ہے, لیکن اصل میں آپ مرید جو مرید ہے, اسی طرح حضور سیدنا غلام گیلانی مشکل علیہ رحمت جو اہل سنت کے اندر علماء حق کے اندر ایک بہت بلند نام آتا ہے, اسی طرح حضور مفتی احمد یار خان نہیں ہے شفیع رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سلسلے کی حقانیت اور سلسلہ قادیہ کی حقانیت کا اندازہ لگائیے کہ جناب اس میں مخدوم پاک علیہ رحمت کو اللہ رب العالمین نے برتری عطا فرمائی, اور جن جن لوگوں نے طرز زندگی روحانیت میں آپ کے سبق کے اعتبار سے سبقن سبقن اس پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے سلسلے کو اور ان شخصیات کو تمام اہل علم کے لیے مدمع نظر اور حقانیت کا معیار بنا دیا. تو
اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمت کے سلسلے کے وہ لوگ جن نے آپ اس تعلیم کو فالو کیا اور اس طریقے سے وہ خدا اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف آگے بڑھے تو روحانیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں وہ درجہ عطا فرمایا جس میں ماضی قریب کے اندر ایک بڑی عظیم شخصیت حضور اعلی حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ جن کی کرامتوں کو بندہ پڑھتا ہے تو حیران اور دنگ رہ جاتا ہے. میں انشاءاللہ آنے والے سلسلوں کے اندر وہ تمام بزرگوں کا ضمن بھی سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. حضور شیخ الاسلام المسلمین سیدنا مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شخصیت علم ظاہر کے اعتبار سے علم باطن کے اعتبار سے بڑے کمال پر ہیں اور حال میں جو زیر سجادہ ہیں حضور سیدی و سندی سید اشرف سید اظہار اشرف صاحب دامت برکات اللہ علیہ ان کی کمالات علمیہ آج بھی گویا کہ اہل علم پر درخشا ہے. آج بھی کشوشا کی سرزمین پر گویا کہ آپ علم و رشد کی اسی طرح خدمت پیش کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں جس طرح مخدوم پاک علیہ رحمت نے اپنے گھرانے کے اندر اپنی اولاد کے اندر اپنے سلسلے کے اندر اس چیزوں کو چھوڑا. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی جانب منسوب ہیں تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم جن بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں تو محبت کا تعلق یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے مزاج سے واقف ہو اس کے مزاج کی تعلیم سے واقف ہو. لہذا سلسلے والے بھی اور اولیاء سے محبت کرنے والے بھی ان کو یہ چاہیے کہ وہ مخدوم پاک کے نام نامی اس میں گرامی کو لینے کا جہاں شرف ادا کرتے ہیں وہاں پر وہ مخدوم پاک کے مزاج سے بھی واقف ہو آپ کی نصیحتوں سے بھی واقف ہو اور آپ نے جو طرز زندگی قرآن سنت کے پیمانے کے تحت فرمائی ہے اس سے وہ واقف ہو جائیں تاکہ ہم آپ کے بھی محب ہو جائیں اور آپ کی چاہت کے سب سے ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں. اس میں مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخر میں بات کر رہا تھا جو ذکر کیا ہے وہ سب سے پہلی چیز ذکر کی ہے علم اور اسی چیز کو دادا صاحب نے بھی ذکر کیا اس میں کوئی اختلاف نہیں اسی چیز کو غوث اعظم نے بھی ذکر کیا اور اسی چیز کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا. جب حضرت مجدد الفسانی سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں طریقت کس کو کہتے ہیں تو اس وقت حضرت مخدوم پاک حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ مکتوبات فرمایا تھا اور وہ وہی بات جو حضرت مخدوم پاک پہلے لکھ رہے ہیں کہ طریقت کہو تصوف کہو شریعت کہو بات ایک ہی ہے. یہ کہا جاتا ہے شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے یہ پہلی گمراہی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے طریقت شریعت سے الگ یہ جو کہا جاتا ہے شریعت والا معاملہ ہے یہ طریقت والا معاملہ ہے یہ طریقت میں جائز ہے شریعت میں جائز نہیں ہے. تو شریعت طریقت جو ہے وہ شریعت کا نتیجہ ہے اور شریعت کے چشمے سے پھوٹنے والا وہ پانی ہے. تو جب شریعت کے مزاج میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ طریقت کے مزاج میں کیسے آ سکتی ہے. تو لہذا جو چیز شریعت میں ہے وہی نکھر کر عملی طور پر طریقت میں نظر آتی ہے تو طریقت شریعت سے جدا نہیں بلکہ طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے اور شریعت کو قبول کرنے کا نام ہے. اب اگر اسی نے کہ کس کے لیے شریعت قبول کی تھی کس کے لیے نمازیں پڑھی تھی اب نمازیں آپ نے پڑھ لی یہ راہ طریقت ہو گئی کس کے لیے پڑھی تھی اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی تھی اللہ نے دین حاصل کیا تھا اللہ نے شریعت پر عمل کیا تھا یہی معرفت تھی اور جب یہ معرفت آپ کو مل گئی تو یہی تبدیلی کی حقیقت ہے. اسی کو کہا جاتا ہے شریعت اسی کو کہا جاتا ہے طریقت اسی کو کہا جاتا ہے معرفت اسی کو کہا جاتا ہے حقیقت. یہ تصورات اور یقین کے مختلف مراحلوں کا نام ہے یہ یقین کی مختلف بتدریج ترقیوں کا نام ہے یہ یقین کی ترقی اور کمال پر پہنچنے کی کیفیت کا نام ہے. جب علم محض علم رہتا ہے تو اسے شریعت کہا جاتا ہے اور جب بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے طریقت کہا جاتا ہے اور جب اسے خدا ہی کے لیے کرنا شروع کرتا ہے تو اسی کو معرفت اور احسان کہا جاتا ہے اور جب جسے علم عمل اور معرفت یعنی احسان مل جائے تو اسی نے بندگی اور قرآن و سنت کی حقیقت کو جان لیا اسی ہی مجموعہ دین کہا جاتا ہے. یعنی علم جب محض علم رہے تو شریعت کہا جاتا ہے اور جب اس علم پر عمل کر لیا جائے تو وہ طریقت کہا جاتا ہے اور خدا ہی کے لیے کیا گیا تو اسے احسان اور معرفت کہا جاتا ہے اور اسی مجموعے کو حقیقت دین کہا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مستفاد ہیں ایک دوسرے سے بتدریج آگے بڑھنے والے مراحل کا نام ہے اور رب کے قریب ہونے والے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کا نام ہے. لہذا یہ کہنا کہ طریقت شریعت سے جدا ہے یہ غلط بات ہے. اسی لیے حضرت مجدد صاحب نے بھی اسی بات کو گویا کہ ذکر کیا اور مجدد پاک علیہ رحمت فرماتے شریعت راستے جزء کہ شریعت کے تین جزء ہیں اور اسی کو مخدوم پاس پہلا مقدمہ جو لے کر آ رہے ہیں اس مقدمے میں لالی اس کیفیت کے ساتھ رہے ہیں جس کو علم کہا جاتا ہے. فرمایا شریعت کے تین گوشے ہیں, شریعت کی عمارت تین ستونوں پر کھڑی ہے, شریعت کی عمارت تین ستونوں پر کھڑی ہے. پوچھا کہ حضور وہ کون سی, فرمایا علم عمل اور احسان, علم عمل اور احسان. اب اگر کوئی کہہ دے گا طریقہ تو ہم نہیں مانتے تو دراصل وہ شریعت کو نہیں مانتا, سمجھ نہیں بات. جو یہ کہہ رہا صوفیا کو نہیں مانتے وہ قرآن کو نہیں مانتا, جو یہ کہہ رہا طریقت کو نہیں مانتے, جو یہ کہہ کہ ہم تصدیق کو نہیں مانتے وہ جاہل دراصل شریعت ہی کو نہیں مانتا. اس لیے کہ شریعت پڑھنے کا نام نہیں, شریعت عمل کا بھی نام ہے. شریعت صرف پڑھنے اور عمل ہی کا نام نہیں, وہ احسان کا نام ہے. تو لہذا شریعت کے تین حصے بنے, علم اور عمل اور احسان. تو عمل ہی طریقت ہے اور احسان ہی معرفت ہے اور یہ مجموعہ ہی حقیقت ہے. تو لہذا کسی بھی صورت کا انکار تو شریعت ہی کا انکار, کیونکہ شریعت جو ہے وہ تین ستونوں پر کھڑی ہوئی عمارت کا نام ہے. شریعت جو ہے وہ تین کیفیات اور تین سبق کے مجموعے کا نام ہے. شریعت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لی تو شریعت آپ کے پاس آ گئی, اس کو شریعت نہیں کہتے. شریعت علم کے ساتھ عمل کو کہتے ہیں, پھر علم کے ساتھ عمل ہی کو نہیں کہتے بلکہ عمل کے ساتھ احسان کو کہتے ہیں. جب یہ تین جز آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو شریعت متحقق ہو جاتی ہے. شریعت متحقق ہو جاتی ہے یعنی دین متحقق ہو جاتا ہے, دین متحقق ہو جاتا ہے یعنی شریعت طریقت حقیقت معرفت اس کے مجموعے کو ہم پالے. یہ اس ایک ہی کیفیت کے مختلف نام ہیں. کیا ہے یہ ایک ہی کیفیت کے, جو یہ کہتے ہیں طریقت کیا ہے تو وہ بیچارے اس بات کو جانتے نہیں ہیں اور انکار کر بیٹھتے ہیں. طریقت شریعت کی ایک دوسری صورت کا نام ہے, اور معرفت جو ہے وہ شریعت کے اور دوسرے مرحلے کا نام ہے, اور اسی مجموعے کو حقیقت کہا جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ طریقت کا شریعت میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس نے شریعت کے جز کا انکار کر دیا, اس لیے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے خارج نہیں تھا, شریعت کے مجموعے میں سے ایک جز کا نام تھا, اور تین مجموعے کے بعد جمع ہوتے ہیں اس وقت جا کر شریعت متحرک ہوتے ہیں. اسی کو اقبال کے ساتھ آدمی سمجھ گیا, اور بڑی معرفت کی بات انہوں نے اپنے کلام اور اپنے دیوان میں کی, اور ملا ظاہر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ملا جی یہ جو آپ تحریکیں بناتے ہیں اسلامی جماعتیں بناتے ہیں اور آپ طریقت و تصوف اور صوفیہ سے بھاگتے ہیں تو آپ کو شریعت کہاں پر ملی, آپ کو شریعت کہاں پر ملی. اس لیے کہ شریعت صرف قرآن کو پڑھنے کا نام تو نہیں تھا, شریعت صرف نماز ہی کو پڑھنے کا نام تو نہیں تھا, شریعت تو پھر اس سے آگے ایک اور مرحلے پر بھی اپنی کمندے ڈالنے کا نام تھا. یعنی آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں. طریقت تصوف اس خدمت کا نام ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کے تمام تعلقات کی بےخونی کرے, دنیا کے تمام ظاہری تعلقات کو کاٹے, اور وہ دین کی طرف اپنی توجہ لگا رہا ہے تو اسے اصل مقصود یاد دلائے اور رب کی ذات ہے. تو جو فکر رب کو علم میں عمل میں یاد دلاتی ہے اسی کو تصوف کہا جاتا ہے, اور اسی جماعت کو صوفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو امت کے بڑے مخلصین لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نماز میں خدا کی یاد دلاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کے وہ خدا کی یاد دلاتے ہیں, جس کو حضرت اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ طریقت کا تم انکار نہیں کر سکتے. کہا وہ کیسے, فرمایا کہ شریعت کو تم کیا سمجھتے ہو, فرمایا طریقت یہ ہے, طریقت یہ ہے کہ ارشاد فرماتے کہ طریقت چیز, ان جاہل صوفیوں کو بھی رگڑتے ہیں کہ جو عمل کی طرف آ گئے اور علم کو چھوڑ دیا, اور ان جاہل ملا کو بھی رگڑتے ہیں کہ جو علم کی طرف تو آیا اور احسان اور عمل کو چھوڑ دیا, جبکہ چھوٹے گا کچھ بھی نہیں, اس میں تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے, اور اس میں 1 2 3 نہیں ہے, یہ تینوں کو ایک وقت میں ماننا ہے. یہ بھی سن لیجیے, اس میں یہ نہیں ہے کہ تنزلی درجے کے طور پر ہو, یہ بیعت وقت جب متحقق ہوگی تو شریعت متحقق ہو جائے گی. علم ہے اسی وقت اس پر عمل ہونا چاہیے, اور عمل ہے تو رب ہی کے لیے ہے, تو وہ یاد بھی آپ کے وہ حضور کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو یہ مجموعہ متحقق ہو جاتا ہے تو شریعت متحقق ہو جاتی ہے, ایمان متحقق ہو جاتا ہے. اور اسی کو اقبال بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں طریقت چیز, یعنی جاہل صوفی کو بھی بتاتے ہیں اور جاہل مولوی کو بھی بتاتے ہیں. جاہل مولوی وہ ہے جو صرف علم تک رہا عمل پر نہیں آیا, اور جاہل صوفی سے مراد میں اس شخص کو کہہ رہا ہوں کہ جو صوفیاء کا نام لے کے صوفیاء کو بدنام کرتا ہے، ان جیسا لبادہ اوڑھتا ہے، ان جیسی ہیئت اختیار کرتا ہے، ان جیسی پوزیشن بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل میں اس کی دنیا ہوتی ہے، ظاہر وہ دوسرا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ شریعت صرف عمل کا نام نہیں ہے، تو جو عمل کی طرف آ گئے اور عمل کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی پوزیشن اور علم کو بھول گئے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، اور جو عمل کی طرف آ گیا اور اس نے جو علم کی طرف آ گیا اور اس نے عمل کو چھوڑ دیا وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ طریقت چیز، یعنی تصوف کیا ہے؟ اے والا صفات جناب والا، طریقت چیز، اے والا صفات طریقت کیا ہوتی ہے جناب آپ جانتے ہیں؟ تو کہا نہیں، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شریعت راجیدن بما کے حیات، شریعت کو جب روح کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اس کو طریقت کہا جاتا ہے، شریعت کو جب روح کے ذریعے دیکھا جاتا ہے تو اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ اور روح کے ذریعے کب دیکھا جائے؟ روح کے ذریعے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب یہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کام اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، کہ جو حدیث جبریل کے اندر ہے کہ تم نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر اس مرحلے پر نہیں تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی حضوری کو محسوس کرو، اور جو دبدبا، جو غلغلہ، جو حیبت اور جو روحانی دل میں پیدا ہو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اس مجموعے کے تحت جب تم دین پر عمل کرو گے تو یہ جا کر تصوف بنتا ہے، یہ جا کر شریعت بنتی ہے، یہ جا کر دین کا عمل بنتا ہے۔ تو فرما علم، عمل اور احسان، اسی کو یہ کہیں پر مختلف ہی نہیں رہا۔ کوئی مولوی صاحب کہے کہ جناب نہیں ہے تو صوفیہ کی بات ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ صوفیہ ہی سب سے بڑے قرآن کے عالم ہوتے ہیں، کیونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا اچھا من کرے گا، کیونکہ شریعت تو تین جز کا نام تھا، علم، عمل اور احسان۔ علم جتنا شعوری والا ہوگا عمل اتنا اچھے انداز میں ہوگا، اور ساتھ میں احسان ہوگا جو اس تمام چیزوں کی روح ہے تو وہ اس کو اصل میں دین بنائے گا۔ تو صوفیہ تمام کی رہبری اور تمام کی پروری کرنے سے لیے ہے کہ یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، حدیث کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، علم ظاہر میں یہ کمال حاصل کرتے ہیں، اسی لیے نہ ان جیسا عمل کسی کا ہوتا ہے نہ مرتبہ احسان کسی کا ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں ان لوگوں کا حوالہ آپ دیں، یہ جو آپ طریقت اور جو آپ کہہ رہے ہیں شریعت کے تین حصے، ان لوگوں کا حوالہ دیں کہ جو آستانوں پر نہیں بیٹھے ممبروں پر بیٹھے ہیں، تو میں پہلے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو ممبر ہی ولی کا آستانہ ہوتا ہے۔ یہ تو گڑبڑ جب سے شروع ہوئی کہ جب آستانوں کو مسجدوں سے جدا کیا گیا، جب تک آستانے مسجد میں تھے یا مسجد کے ساتھ تھے تو فسق عام نہیں ہوا، بدعملی نہیں ہوئی۔ غوث اعظم کا آستانہ آپ کا دار الحدیث تھا، غوث اعظم کا آستانہ آپ کا دار الحدیث تھا۔ غوث اعظم کی زندگی بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں، ایک نرے مولوی کی زندگی تھی، جس مولوی صاحب کی زندگی ہوتی ہے نا، یہ زندگی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں صوفی وہ ہو جس کا مولوی سے کوئی تعلق نہ ہو، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ وہ ہو کہ جو درس نہ دے درس کے لیے کسی اور کو بلائے، بلکہ قرآن و سنت اور تاریخ اولیہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ علماء ظاہر اپنی وہ تمام گتیاں اور وہ تمام اقدا جو قرآن و سنت کی تفہیم کے وقت انہیں شکار لگتا تھا اس کی اقدا کشائی کرانے کے لیے اولیاء کے دربار جا رہے تھے۔ اس پر ایک بات آپ کی خدمت کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، لیکن آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ شام کے وقت مدرسہ بند کرتے اور عشاء کی نماز پڑھاتے تو عام درویشانہ لباس پہن کے دریا دجلہ چلے جاتے۔ تو اب کون سا علم حاصل کرنے آپ دریا دجلہ جا رہے تھے؟ دریا دجلہ جانے کی ضرورت کیا؟ مدرسے میں آپ ہیں، بغداد کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مجتہد ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مسلم امام احمد کے آپ گویا کے موجود ہیں، 9 لاکھ سے زیادہ حدیث کا وہ مجموعہ ہے، اتنے بڑے عالم آپ محدث ہیں، تو دریا دجلہ میں جاتے کس کے پاس ہیں؟ تو شاگردوں کو پتا ہے کہ جاتا ہوں بہلول وہ جو دانا ہے، بہلول جو وہ دانا ہے، اور بہلول دانا کی خدمت میں یہ وقت کا علم ظاہر کا عالم، کامل عالم، جا کر حضرت بہلول دانا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل سے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس سے متعلق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پاک کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور جب بہلول آنے سے یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہ امام شمائل کو آپ پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، حدیثیں تو آپ پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، میرے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ حضور میری نظر تو کاغذ کے صفحے پر ہوتی ہے، آپ کی نظر تو چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔
جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ آپ کی نظر چہرہ رسول پر ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، وہ بہلول یا امام احمد کسی جاہل کے پاس جائیں گے؟ امام احمد جیسا جو نرا مولوی، بڑا محدث، بڑا مجتہد، ولایت لینے کے اگر بہن دانا کے پاس جا رہے ہیں، اگر ایک عظیم آدمی، اگر اگلا آدمی جس سے استفادہ کرنے کو جا رہا ہے وہ اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہے چھو، تو وہ کہے گا وہ خود اس منزل پر نہیں پہنچا تو مجھے کیا پہنچائے گا؟ پتا چلا کہ بہنون کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتا ہوگا وہ منزل تھی جس کو امام پا نہ سکے تھے حدیث پڑھنے کے باوجود، حدیث پڑھانے کے باوجود، اور وہ منزل وہ تھی جو بہنون نے حدیث کو پڑھ بھی لیا تھا، عمل بھی کر لیا تھا، اور احسان کی سبادی میں پہنچ چکے تھے کہ انہیں حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تصدیق کے لیے انہیں اسماء نگار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حدیث کی توثیق کے لیے، اس کے رواج کے شکا کے لیے، رواج کے حالات زندگی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حدیث کوئی اور پڑھتا تھا، حدیث کی صحت وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتے۔
اس طرح کے امام سوتی نے بھی لکھا ہے، اس حوالے سے امام جلال سوتی علیہ رحمت نے بھی لکھا ہے اپنی الحابل فتاوہ کے اندر کہ ایک بہت بڑے محدث سے وہ کے ولی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، حدیث پڑھنے لگے، جب انہوں نے حدیث پڑھی تو آپ نے فرمائی ہے درست نہیں، آقا کا قول نہیں ہے، یہ آقا کا قول نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں سے حدیث پڑھ لی ہے اور آپ کو کس نے بتایا کہ آقا کا قول نہیں ہے؟ کون سا راوی اس میں ضعیف ہے؟ فرمایا راوی کو تو میں نہیں جانتا لیکن میرے آقا مجھے بتا رہے ہیں یہ میرا قول نہیں ہے۔ تو آخر وہ کون سی رفتار ہے؟ وہ ملے گی قرآن ہی سے، وہ ملے گی حدیث ہی سے، قرآن و حدیث ہی سے، وہ ملے گی مدرسے کی راہ ہی سے، لیکن مدرسے کی راہ اس کی ابتدائی تربیت ہے، لیکن مدرسے کی راہ مدرسین وہاں پر ایک پرواز کے لیے جہاز کو تو تیار کر دیتے ہیں لیکن اس میں ایندھن بھر کے اڑانے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے، اڑانے کی طاقت اس کی ہوتی ہے کہ جو اس مرحلے سے نکل کر مکمل معاملات میں ماہر ہو چکا ہوتا ہے، جب پروڈکٹ مدرسے سے تیار ہو اور اس کے حوالے ہوتی ہے تو وہ الگ شعبہ ہوتا ہے کہ جس میں ایندھن بھی داخل کرتا ہے اور پرواز کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ابھی حضرت شیخ سمنانی علیہ رحمت مدرسے کی تربیت کی باتیں کر رہے ہیں اور درس کی تربیت کی، درس کی تربیت کی بولے باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر آخری بات یس کر کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کوئی کہے کہ نہیں جناب یہ آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں صوفیانہ یہ تو عجیب و غریب باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں عرض کروں، اگر آپ یہ کہو کہ کسی مولوی صاحب سے بتاؤ تو میں کہتا ہوں کہ شیخ سرہندی سے بڑا کون مولوی تھا؟ حضرت مجدد رسانی علیہ رحمت کو شیخ صوفیہ ہی کی جماعت نہیں بلکہ علماء کی ظاہر کی جماعت بھی مجتہد کہتی ہے اور مجدد کہتی ہے۔ تو حضرت مجدد رسانی علیہ رحمت کا یہ قول ہے شریعت را سید جوز، شریعت کے تین جوز ہے علم، عمل اور احسان، اور اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ طریقت کی طرف مکمل اشارہ ہم نے فرماتے فرمائی یہ وہ درجہ کہ جس کے ذریعے دین مکمل ہوتا ہے، علم، عمل اور احسان، شریعت طریقت اور معرفت اور حقیقت، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اور اگر پچھلے دور میں چلے جائیں تو حضرت امام مالک کو آپ دیکھیں، میں نے امام احمد کا بھی حوالہ آپ کے سامنے دیا، اب امام مالک کو آپ دیکھیں، قاضیات علیہ رحمت کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں حضرت امام مالک کا ایک قول موجود ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا دین مکمل کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے۔ دین مکمل کب ہوتا ہے؟ شریعت پڑھنے سے۔ بندہ کمال پر کب پہنچتا ہے؟ تو فرمایا تجھے کس نے کہا کہ صرف ہدایہ قدوری پڑھنے سے بندہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے؟ تو یہ کس نے کہہ دیا؟ تو کہنے لگے جناب شریعت کی تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے علم ظاہر حاصل کرنے سے بندہ کامل ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول پیش کروں، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں جب بندہ علم ظاہر کو پڑھتا ہے نا تو تکبر کا پودا دل میں اگ پڑتا ہے، علم ظاہر جو ہے وہ تکبر کا پودا دل میں اگاتی ہے، مجھ سے بڑا مولوی صاحب کون ہوگا، مجھ سے بڑا ماہر مقرر کون ہوگا، مجھ سے بڑا مدرس کون ہوگا، یہ علم ظاہر کی طرف سے جو ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اسلحہ تو علم ظاہر نے ہمیں مہیا کر دیا ہے شیطان سے مقابلے کے لیے، لیکن ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ بتائیں گے صوفیہ, یہ بتائیں گے اہل طریقہ. اس لیے کہ سامنے دشمن آ گیا ہے, اس کو مارنے کے لیے اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن چلانا بھی ہمارے پاس نہیں آتا. تو ان میں ظاہر جو ہے اسلحے سے تو بندے کو لیس کر لیتی ہے, لیکن شیطان کے مقابلے پر کون سا اقدام کرنا ہے اس سے ابھی تک ہم واقف نہیں ہوتے. اسی کو حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی کہتے ہیں, تو میں تو چاہتا ہوں ذرا غور سننے صدوق کے حوالے سے کہ ہمارے نفسوں کی اصلاح کے لیے, باطن کی اصلاح کے لیے شیخ صاحب الدین فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان ظاہر کو پڑھتا ہے تو تکبر کا پودا دل میں اگ جاتا ہے, اور تکبر کے پودے کو ختم کون کرتا ہے؟ فرمایا وہ طریقت کی تلوار ہے جو اسے جڑ سے گاڑ کے رکھ دی ہے. وہ طریقت کی تلوار ہے جو اس کو جڑ سے, بولے جڑ سے. اب اس پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ کر دوں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے چچا ہیں سیدنا ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ, وہ غوث اعظم کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, بہت بڑے عاشق بھی ہیں. شیخ شہاب الدین کی عمر بہت کم تھی, بچے تھے, یعنی بچے سے مراد یہ سمجھ لیجیے کہ عمر کے اس شباب میں نہیں تھے جہاں پر غوث اعظم کی عمر شریفہ تھی. یعنی ابھی ابھی مدرسے سے فارغ ہوئے تھے, بڑا جوش تھا, بڑا جذبہ تھا, بڑے بہترین مقرر تھے. تو آپ کے چچا سیدنا ابو نجیب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو سیدنا ابو نجیب بھی کہا جاتا ہے, دونوں طریقے سے آپ کو پڑھا جاتا ہے, سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, سرکار غوث اعظم کے دربار میں شیخ شہاب الدین سہروردی کو لے کر آئے. اور شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ سیدنا شاہ بہادر زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد. اور آپ اندازہ لگائیے بہادر زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو خود ہے وہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. یعنی آپ نے ملتان سے لے کر بغداد تک جتنے مدرسے, کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا, سارے مدرسوں میں آپ نے کمال حاصل کیا, جتنے دروس پڑھاتے تھے اس کی تکمیل کی. آخر میں آپ بغداد پہنچے اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیٹھے. تو آج اگر شیر روزے میں لے جا کر بیت تصور کو ختم کیا جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ بہادر زکریا علیہ رحمت نے تو تمام یونیورسٹیوں کو کہ اندر جتنے شعبے اس میں تمام علوم کی تکمیل کی, اور ان تمام مدارس میں علوم کی تکمیل کرنے کے بعد قرار نہ آیا, قرار آیا تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا, وہاں پر آپ نے بیت و خلافت میں پھر آپ ملتان تشریف لایا. تو سیدنا بہادر زکریا کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی ابھی ابھی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں, بڑا جوش ہے. اور فارغ بھی کس فن میں, جوش بھی کس فن کا, اچھا کون سا فن لگتا ہے, حدیث کا, قرآن کا, فرماتے نہیں کون سا کا, مناظرے, مناظرے کا فن. تو شیخ شہاب الدین سہروردی کو مناظرے کا فن بڑا پسند تھا. غوث اعظم کے دربار میں آپ کے چچا آپ کو لے گئے, جب ملاقات کروائی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھا, ہاں کس علم میں زیادہ شغف رکھتے ہو؟ حالانکہ غوث اعظم خود بہت بڑے مناظرے ہیں, لیکن ہر جگہ مناظرے نہیں ہوتے, ہر جگہ مناظرے. اس میں لکھا ہے, میں آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے آئندہ درسوں میں, کہ جو علم کی پہلی راہ وہ ادب ہے. جو شیخ سمرانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ علم کی پہلی راہ جو ہے وہ ادب ہے. تو غوث اعظم پوچھتے ہیں شیخ سہروردی سے کہ بیٹا کس علم میں زیادہ شغف رکھتے ہو؟ کہ حضور علم میں مناظرہ نہیں. فرما چھوڑ دو. غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ چھوڑو, اس علم کو چھوڑ دو, علم النفس پڑھو, اپنے آپ کو پڑھو. کیا پڑھا؟ دوسروں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پڑھو, اپنے آپ کو پڑھو, اپنے آپ کی صلاح کرو. باہر کے دشمن سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کی صلاح کرو. تو حضرت شیخ سہروردی کہتے کہ اس وقت مجھے غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, دس بوس کیا چلا گیا. کہ لگے بڑے مناظرے کیے, دماغ کھوپڑی تھک گئی میری اور جسم تھک گیا. اور تھک ہار کر جب میں نے غوث اعظم کا جملہ مجھے یاد آیا کہ علم تصرف پڑھ, علم تصرف پڑھ, جو علم مجھے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد تمہیں خدا کو کہنا کیا ہے, اور خدا تجھ سے پوچھے گا تو لے کر کیا جائے گا. یہ فکر کی چیزیں ہیں. اور آج ہی میں نے اسی لتائی فیشن میں موجود ہے کہ کسی نے حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت امام حسن بصری کے خواب میں دیکھا, اور اس سے پوچھا حضور نجات ہو گئی؟ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ ہاں میری نجات ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرم کرے. پوچھا گیا حضرت امام حسن بصری سے کہ آپ کی نجات کس چیز سے ہوئی؟ کرنا ارشادات سے ہوئی. کیا فرماتے ہیں کہ جو میں بیٹھ کے درد دیتا تھا نہ یہ کام آیا نہ کچھ اور چیز کام آئی. تو فرمایا کام کیا آیا؟ فرمایا جو رات کھڑے ہو کر خدا کو یاد کرتا تھا. اللہ جو رات کو کھڑے ہو کر خدا کو یاد کرتا تھا اس سے میری مغفرت ہو گئی. تو بات دیکھیے کہ فرمایا علم نفس پڑھ, علم تصوف پڑھ, تاکہ تو اگر علم تصوف پڑھ لے تو پھر تو مناظرے میں نہیں بیٹھا ہوگا, تو تو اگلے کو چکنا کر رہا ہوگا بلکہ تو خدا کو خوش کر رہا ہوگا. جب تیری ساری مدد خدا کی طرف ہو جائے گی تو تم چاہے جہاد کے میدان میں ہو, چاہے مناظرے میں ہو, چاہے لوگ تیرے ہاتھ پاؤں چپ رہے ہو, تیری نظر رعایا پر ہوگی نہیں اپنے رب کی جانب پر ہوگی. اور جو علم تجھے رب تک پہنچا دے اس علم میں شکل حاصل کر مناظروں میں شکل حاصل نہ کر, ان علموں میں زیادہ شرف حاصل نہ کر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تحقیق کیا ہے؟ تو میں اپنی عبرت کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ تمام کی نصیحت کے لیے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ سنو کہ ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. پہلی آپ نے بیان فرمائی کہ ومن تفقه ولم يتصوف, جس نے فقہ حاصل کیا, فقہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, فقہ حاصل کیا اور صوفی نہ بنا, فرمایا فقط تفسق, وہ فاسق ہو جائے, وہ فاسق نہ ہو, ہاں واقعی ہو جائے. اس لیے ہم لوگوں کو نماز پڑھو اور خود ہم خدا کو بھولے ہوئے تو ہم نماز پڑھیں گے؟ تو جو خدا کو یاد دلاتا ہے وہی فن تو تصوف ہوتا ہے, جو نماز پڑھاتا ہے وہ تو فقہ ہے, اور جو جس کے لیے پڑھنا ہے جو یہ یاد دلاتا ہے وہ صوفیہ ہے, وہ تصوف ہے. تو فرمایا جس نے فقہ پڑھا, فقہ تو کہے گا نماز کے ساتھ پڑھائے ہیں, اتنے شرائط ہیں, اس سے ٹوٹ جاتی ہے, اس سے رہ جاتی ہے, تو یہ تو نماز ہو گئی. لیکن ہم کو نماز کو جان رہے ہیں, خدا کو تو نہیں جانا ابھی تک. تو جو خدا کو یاد دلائے تو وہ تصوف ہے, اور جو نماز کو سکھائے وہ فقہ ہے. تو امام مالک کہتے ہیں جس نے فقہ بنا اور صوفی نہ بنا وہ فاسق ہو گیا. اور فرمایا ومن تصوف, جو خدا کی طرف جانے کے لیے پہل کرتا رہا, ولم تفقہ, اور اس نے شریعت کو نہیں پڑھا, فقہ نہیں پڑھا, فرمایا فقط تزندق, وہ زندگی اور بے دین ہو جائے گا. اس لیے کہ جس نے شریعت کو پڑھا اور اسے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اسے پڑھنا خدا کے لیے ہے, وہ تو پڑھ رہا تھا کہ لوگ مجھے مفتی صاحب کہہ دیں, وہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرا نظر خطرہ ہو گیا, وہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میری تقریر میں لوگ زیادہ آ گئے, وہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا لوگ میری بات بات کرنے, وہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے مریض زیادہ ہو گئے, وہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ لوگ مجھے نام تو کہاں کہہ رہے. تو اس میں خدا کی یاد نہ رہی, یہ تو سراسر کی ذات رہی. تو جہاں سراسر کی ذات رہی تو وہاں تصوف نہیں رہا. تصوف وہ ہے کہ بندے کو اپنی ذات سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتا ہے. جو نصاب دین ہے وہ فقہ ہے, اور جس کی یاد ہے وہ تصوف ہے. تو جو خدا کی طرف جانے کے لیے لگ گیا کہ میں خدا کو ہو جاؤں, اور اسے یہ نہیں پتا کہ خدا کو سمجھنے کا قاعدہ کیا ہے, فقہ نہیں پڑا, تو فرمایا وہ زندیق ہو گیا. فرمایا کامیاب کون ہوا؟ فرمایا ومن جمع بینہما فقد تحقق, کہ جس نے فقہ اور تصوف دونوں کو لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. جس نے فقہ اور تصوف دونوں کے لیے وہ مراد کو. اس لیے جتنے اجلہ صوفیہ کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے وقت کے بہترین مفسر قرآن, بہترین محدث اور بہترین عالم. چلیں چلتے چلتے اپنی بات یہاں پر میز کر کے آج کے اس سب کو ختم کرتا ہوں. تعارفی درد جو تھا جس کو حضرت مقبول سمنانی رحمت اللہ علیہ نے علم سے شروع کیا ہے, علم, اور علم میں پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا, یہ مولوی توحید بتاتے ہیں, صوفیہ جو توحید بتاتے, دیکھیے گا جو توحید کے کچھ ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں نا, کہ ہم سب مشرک ہیں, ہم موحد ہیں. نماز کی جناب جو ہے کہ وہ گروپ بھی توحیدی, مسجد کا نام بھی توحیدی, جماعت کا نام بھی توحیدی. توحید ہوتی کیا ہے؟ یہ صوفیہ سے پوچھ. توحید ہوتی کیا ہے؟ یہ صوفیہ سے پوچھ. کوئی اگر خوشبو کی تعریف کرتا رہے تو اسے کیا پتا, جو سنتا ہو اس سے پوچھو کہ خوشبو ہوتی کیا ہے, جس نے محسوس کیا اس سے پوچھو, ان کو کیا پتا توحید کیا ہے. ہم مخدوم پاک کی کتابوں سے آپ کو بتائیں گے کہ توحید ہوتی کیا ہے اور توحید کے درجات کیا ہوتے ہیں, اور تمہیں پتا چلے گا کہ خدا کی وحدانیت کی سمجھ اور معرفت اگر خدا نے کسی کو دی ہے تو وہ اہل سنت کے اولیاء کو دی ہے, وہ ہمارے اکابر کو دی ہے. الحمدللہ اللہ نے قدر و منزلت آپ کو عطا فرمائی ہے. تو علم کی پہلی گھڑی جو ہے وہ توحید ہے, کہ خدا کو ایک جاننا, ایک ماننا, صفات میں اور ذات میں ایک جاننا اور ایک ماننا, یہ ہے توحید. کس اعتبار سے آنے والے درس میں ہم توحید پر مکمل درس دیں گے, لیکن چلتے چلتے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے ایک قول نقل کرتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ یہ یونس بھائی نے مخدوم پاک کا ذکر کیوں رکھ لیا, اور آپ کے نتائج کا ذکر کیوں رکھ دیا, تو یہی سوال حضرت جنید بغدادی کے مریدوں نے آپ سے کیا تھا کہ حضور آپ اتنی کثرت سے مشائخ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, اتنی کثرت سے آپ ان مشائخ کا ذکر کیوں کرتے ہیں, ان صوفیاء کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا الہدایت جند من جند اللہ یقوی بہا قلوب المریدین, فرمایا یہ جو میں واقعات میں سناتا ہوں تو یہ حکایات جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, اللہ کے بولے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین مریدین کے دلوں کو طاقت اور مقوی فرماتا ہے. فرمایا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, اس کے ذریعے اللہ رب العالمین مریدوں کے دلوں کو قوی فرماتا ہے. اور پھر آگے حضرت جنید بغدادی دیکھیں ہر صوفی عالم ہوتا ہے, یہ بات تو کر دی لیکن فوراً دلیل قرآن چلاتے ہیں, یہ بات تو کر دی اب فوراً دلیل قرآن چلاتے ہیں. فرمایا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, پچھلوں کے واقعات کو سنا کر دل خوش کرنا یہ رب کی سنت ہے. فرمایا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حالات ایسے کھڑے ہو جاتے اور دل پر جب غم کے آثار قائم ہو جاتے تو اللہ رب العالمین پھر کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ سنا تھا, کبھی حضرت یوسف کا قصہ سنا تھا, کبھی کسی نبی کا قصہ سنا تھا. تو فرمایا دیکھو رب کریم یہ قصے مصطفیٰ کو سنا اس لیے رہا ہے کہ دل مضبوط ہو جائے. اور سورہ ہود کی آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی کہ وہ کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک, کہ محبوب یہ سارے قصے ہم آپ کو اتارنے اس لیے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اور مضبوط و دوبارہ کر دیں. یہی بات میں آپ کے سامنے لتائی پیشلیہ سے پڑھ رہا ہوں, مقدمہ صفحہ نمبر 19 صفحہ نمبر, اور یہی بات حضرت مخدوم پاک نے لکھی ہے کہ صوفیاء اور مشائخ کے واقعات ذکر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کی خبریں دی اس لیے گئی تھی کہ امام صدق بھی قواد کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے مقوی کریں, مضبوط کریں اور آپ کے دل کو اس دین کی طرف پھیلائے رکھے. تو فرمایا اس طرح رب کریم محبوب مصطفیٰ کے قلب منیر کی آپ کی شان کے مطابق اس سے استقامت کے لیے واقعات بیان فرماتا ہے. یہ سنت جاری ہو گئی کہ اب آنے والے مریدین کی اس استقامت کے لیے پچھلے اصحاب اور پچھلے مرشدین کے واقعات سنائے. تو اس لیے درس تصوف رکھا گیا اور اپنی اصلاح کے لیے تمام باتیں اور تمام پرائے آپ کی خدمت رکھے گئے. اور ایک بات نہ کروں تو پھر میرے خیال میں شاید آپ کو آنے والے درس میں دل نہ لگے گا, وہ بات یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں بیٹھے ہیں جو پرفتن دور ہے, جو ہر جگہ فرقہ واریت کا تفرقہ ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, دست و گریباں ہیں, انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ دوسرے کو مسلمان کہنے کے لیے راضی نہیں ہے, انتہا یہاں تک ہو گئی انتہا پسندی کے ایک دوسرے کو قتل کر دینا ثواب تصور کیا جا رہا ہے. اللہ اس لعنت سے اس امت کو محفوظ فرمائے اور ہمارے اللہ رب العالمین ان گندے کاموں سے محفوظ فرمائے, کسی مسلمان کے لیے سوئے زنی رکھنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے, ہر مسلمان کے لیے حسن زن رکھنے کا ہمیں جذبہ مرحمت فرمائے. یہ جب ملے گا جب ہم صوفیہ کے دربار میں بیٹھیں گے. اب لیکن پرفتن دور ہے, اس کے اندر ایک مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں دوسرے مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں, تو آخر ہم مانے کس کی مانے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور اسی بات کو تمام مفسرین نے بھی لیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو جب تم ایسے دور میں پہنچ جاؤ کہ ہر جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اور مارا ماری چل رہی ہو, اختلاف ہو, اس کی سنے اس کی سنے, تو بہترین فارمولا دیا ہے اتفاق کا اور صراط مستقیم کا. فرمایا اذا تحیتم بالامور, کسی امور اور کسی معاملے کسی عقیدے کی تفہیم کے لیے اگر تم متحیر ہو جاؤ پریشان ہو جاؤ کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, اس مولوی صاحب کی مانے کہ اس مولوی صاحب کی مانے, فرمایا دونوں کی نہ مانو, تھوڑی دیر رک جاؤ اور کیا کرو, فرمایا فاستعینوا باہل القبور, یہ دیکھو جو مزاروں میں جو رہ رہے ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے, جو مزاروں میں رہ رہے ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے. ایک عقل مند آدمی کے لیے اتنا سا جملہ کافی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو ذکر کرنے کی اور آپ کی زندگی پاک سے اللہ رب العالمین ہمیں کامل شعور اور آپ کی ذات برکات سے ہمیں کامل سمراٹ مرحمت فرمائے. آج کا درس میں نے صرف سرسری یوں ہی آپ کا ذہن بنانے کے لیے ادھر ادھر سے مجموعے کے طور پر کیا ہے. انشاءاللہ آنے والا درس زندگی رہی تو بالاستعاضہ اسی کتاب کے مقدمے پر قرآن و سنت کے حوالے سے جو حضرت
مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ نے علم کے حوالے سے کیا ہے، اس لیے کہ یہ غذا ان لوگوں کی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کو ہضم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اسی لیے میں ادھر ادھر سے بات کر کے مضمون کو تھوڑا آپ کے ذہن میں کشادہ کرنا چاہ رہا تھا، اور دلچسپی آپ کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ سارے حقائق اور حقیقتوں کو ذکر کر رہا تھا، تاکہ میرا دل بھی اس سے تیار ہو، آپ کا بھی دل تیار ہو کہ یہ درس مہر درس نہیں، یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے بھائی یونس کو بہت برکت عطا فرمائے، اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، خانقاہ شرفیہ کے تمام بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کے فضل و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔